تاریخی واقعات تو بہت سارے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ لکھی گئی ہے، لیکن ایک واقعہ، واقعہ کربلا، ایک دلخراش واقعہ اور سانحہ اور حادثہ جس کے اتنے دور رس اثرات مرتب ہوئے کہ آج تک وہ واقعہ زیر بحث ہے، اس کی بنا پر مسالک فرقے بن گئے، اس کی بنا پر چیزوں کو دیکھنے کے دو زاویے بن گئے. آپ سے کبھی ہم نے براہ راست واقعہ کربلا پر کوئی بات نہیں کی کہ واقعہ کربلا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور جو موجودہ نقطہ نظر ہیں اس میں کیا کسی کی تائید میں کھڑے ہیں، کسی کی تردید میں کھڑے ہیں. آج میں آپ سے پہلی دفعہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سانحہ ہے کربلا ہے، واقعہ کربلا ہے، نواسِ رسول کی شہادت کا ایک دلخراش واقعہ، واقعہ کربلا کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟
یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح کی کسی چیز کو کبھی موضوع نہیں بنایا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وجوہ پر بھی چند منٹ گفتگو کر دوں. ہر انسان اپنے لیے کسی شعبے یا کسی میدان کا انتخاب کرتا ہے. میں نے بھی جس وقت شعور کی عمر کی پہنچنے کے بعد یہ سوچنا شروع کیا کہ مجھے کیا علمی کام کرنے ہیں، تو ایک ترتیب قائم کر لی، اور اس میں بہت بڑی چیز میرے سامنے یہ تھی کہ اللہ کا دین جو کچھ بھی ہے پہلے تو میں اسے خود سمجھوں کہ وہ کیا ہے، اور پھر اللہ کی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو کچھ بھی ہیں ان کو موضوع بنا کر متعین کروں کہ صحیح دین، دین کی صحیح تعبیر میرے لیے کیا بنتی ہے. میرا سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے ہے، اس لیے کہ قبر میں مجھے جانا ہے، جواب مجھے دینا ہے، رائے مجھے قائم کرنی ہے. میرا اطمینان قلب ہے جس کی بنیاد پر میرا رب مجھ سے معاملہ کرے گا. میں کس چیز کو اختیار کر رہا ہوں، علم میں کس چیز کو اختیار کر رہا ہوں، عمل میں کس چیز کو اختیار کر رہا ہوں، سب سے پہلے یہ میرا مسئلہ ہے. میرا مسئلہ جب میرے دلی اطمینان اور میرے ضمیر کے اطمینان کے ساتھ میرے لیے حل ہو جائے تو پھر میں لوگوں کے سامنے بھی کوئی چیز رکھ سکتا ہوں. تو ایک ترتیب تھی جو میں نے اس میں قائم کر لی. دوسری بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمارے ہاں لوگ تاریخ کے معاملے میں ایک ایسی غلط روی میں مبتلا ہیں کہ وہ تاریخی واقعات کو تاریخی تحقیق کا موضوع نہیں بناتے. ان کے ہاں یہ چیز جس طرح گروہوں میں ان کو بانٹ چکی ہے اسی طرح جذباتی رد عمل کے ساتھ سامنے آتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے لوگ ہوں یا ماضی کے لوگ، تاریخی واقعات شخصیات کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. وہ سیاسی شخصیات ہوں یا مذہبی شخصیات ہوں یا کسی اور میدان کی شخصیات، لوگوں کے جذبات ان سے متعلق ہو جاتے ہیں اور وہ کسی تحقیقی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مجھے اب بھی یاد ہے، میں جس وقت مدرسے کا طالب علم تھا اور عام طور پر شام میں پاک پتن کی میونسپل لائبریری میں بیٹھ کر کچھ رسالے بھی دیکھتا تھا، اخبارات بھی اور کتابیں بھی پڑھتا تھا، وہاں فاران آیا کرتا تھا، ماہر القادری صاحب کا بڑا مشہور جریدہ تھا. تو انہوں نے اس میں ایک مضمون پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا. جملہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ ہر وہ تحقیق جو یزید کو صحیح اور حسین کو غلط ثابت کرے وہ قابل رد ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک جذباتی جملہ ہے، یعنی تحقیق کا اگر نتیجہ پہلے متعین کر لیا گیا ہے تو پھر تحقیق کرنی کیوں ہے اور تحقیق قابل توجہ ہی کیوں ہے؟ آپ نے پہلے سے طے کر لیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، جبکہ تحقیق نتیجے کو سامنے رکھ کر نہیں کی جاتی. اس میں تو آپ جذبات کو دروازے پر رکھ دیتے ہیں اور پھر اندر اترتے ہیں. یہ میں ایک بہت پڑھے لکھے، بہت وسیع المطالعہ شخص کا تبصرہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہمارے ہاں اس میں مزاج کیا بن گیا لوگوں کا. تو اس میں اب کیا کہا جائے؟ کوئی چیز اگر لوگوں کے سامنے رکھی جائے جو ان کی حسیات پر اس طرح پوری نہیں اترتی، یا وہ پہلے سے کوئی رائے قائم کیے ہوئے ہیں، یا ان کے تعصبات کے خلاف ہے، تو اس کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے عام طور پر. پھر یہ کہ جب میں نے اس موضوع پر کچھ پڑھا، کچھ دیکھا، چیزوں پر غور کیا، ظاہر ہے کہ اس میں ایک بحث و جدال رہا ہے. میں نے کسی جگہ ذکر بھی کیا اس بات کا کہ بہت ابتدا میں خلافت و ملوکیت جب پڑھی تو میں چلا آ رہا تھا کہ جب بینک کے دروازے پر ایک سنتری نے مجھے توجہ دلائی کہ اس پر ایک تنقید بھی ہے، تو وہ تنقید مطالعے سے گزری، اس سے کچھ شوق پیدا ہوا، تو بعد میں محمود عباسی صاحب کی کتابیں اور بعض دوسرے لوگوں کی چیزیں نظر سے گزریں، پھر جو بحث مباحثہ پیدا ہوا اس میں علماء دیوبند نے کہا، دوسرے لوگوں نے کیا کہا، وہ سب کچھ سامنے آتا رہا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو شیعان علی اور شیعان معاویہ قسم کے دو گروہ بنے ہوئے ہیں، ان سب کی چیزیں بھی نظر سے گزرتی رہیں۔ تو ان کے نظر سے گزرنے کے نتیجے میں یہ توجہ ہوتی ہے کہ اصل ماخذ کو بھی دیکھا جائے، یہ واقعات طبری نے کیسے بیان کیے ہیں، ابن خلدون نے کیسے بیان کیے ہیں، ابن کثیر نے کیسے بیان کیے ہیں، ابن اثیر نے کس طرح سے بیان کیے ہیں، یا اس سے پہلے ابن سعد نے یا بعض اور مورخین نے ان کو کس نظر سے دیکھا ہے۔ پھر بحث کا ایک اور پہلو بھی سامنے آیا، اور وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو پیشین گوئیاں یا روایات بیان ہوئی ہیں اور وہ حدیث کی کتابوں میں ہیں، تو ایک ذوق یہ بھی سامنے آیا کہ ان کی روشنی میں کچھ فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ان کو بھی دیکھا، اور آج کل کے زمانے میں بھی جو بحثیں ہوتی رہتی ہیں وہ سب نظر سے گزرتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ظاہر ہے کہ میرا بھی ایک نقطہ نظر بن گیا۔ وہ نقطہ نظر بہت مختلف ہے، یعنی اس میں یوں نہیں ہے کہ جو عام طور پر باتیں کہی جاتی ہیں ان میں سے کسی کی تائید ہوئی۔ میرا زاویہ نظر بہت مختلف تھا۔ تو اس میں میرے جلیل القدر استاذ امین احسن اصلاحی کہا کرتے تھے کہ بھائی، جن چیزوں کو بیان کرنے کی کوئی ذمہ داری اللہ نے تم پر نہیں ڈالی، دعا کرنی چاہیے کہ ان کو بیان کیے بغیر ہی آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو اس لیے میں بھی اس میں احتیاط ہی کرتا رہا ہوں۔ تاہم آپ نے پوچھا ہے تو بہت مختصر طریقے سے میں اپنا زاویہ نظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ یاد ہوگا کہ آپ نے اس موضوع پر مجھ سے ملیشیا کی ہجرت سے پہلے گفتگو شروع کی تھی، اور اس میں کچھ میں نے پس منظر کی بحثیں اٹھائی تھیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ سیاسی صورتحال کیا تھی۔ اس میں ایک بڑا بنیادی پہلو یہ تھا کہ جس وقت آپ سیاسی فیصلے کرتے ہیں، یعنی اب تھوڑی دیر کے لیے مذہب، مذہبی شخصیات، ان کی مذہبی حیثیت اس سے قطع نظر کر لیجئے، جب آپ سیاسی فیصلے کرتے ہیں تو سیاست کی زمین حقائق کی زمین ہوتی ہے۔ اس میں زمین پر کیا حقائق ہیں وہی فیصلہ کن بھی ہوا کرتے ہیں۔ ان کو آپ نظر انداز کر کے وہاں کوئی مذہبی باز، کوئی جذباتی تقریر نہیں کر سکتے۔ اس میں میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امرہم شورا بینہم کے اصول کے تحت انتقال اقتدار کیسے ہو اور حکمرانوں کا تقرر کس طرح سے کیا جائے، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید نے جو اصول بتایا وہ امرہم شورا بینہم کا اصول تھا۔ اس اصول کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا نظم، مسلمانوں کی حکومت لوگوں کی رائے کی بنیاد پر، ان کی رائے کے اعتماد پر قائم ہونی چاہیے، اور اسی کی بنیاد پر اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو کے بارے میں بھی میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ ایک موقع پر جب انہوں نے سقیفہ کے واقعات پر تبصرہ کیا، اور وہ بخاری میں بڑی تفصیلی روایت ہے، ان کا خطبہ ہے، تو اس میں بھی اس اصول کی تشریح کی اور یہ کہا کہ لا خلافت الا عن مشورۃ من المسلمین، یعنی مسلمانوں کی حکومت مسلمانوں کے مشورے اور رائے پر مبنی ہوگی۔ میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ یہ خالص جمہوریت کی اساس تھی، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بندوق کو کوئی حق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا کسی خاندان کا کوئی استحقاق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بادشاہت کا تصور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ان کی رائے، ان کے مشورے اور ان کے اعتماد کی بنیاد پر قائم ہو۔ اصول کی حد تک یہ بات قرآن نے بیان کر دی، یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمانوں کے ہاں جس شخص نے کم و بیش 8-10 سال تک ان کا نظم چلایا، اور جس کے نظم حکومت پر گرفت کے سب قائل ہیں، اس نے بھی یہی بیان کیا، اور یہ آخری زمانے میں بیان کیا کہ لا خلافت الا عن مشورۃ من المسلمین۔ لیکن زمین پر مسلمانوں کے اس اعتماد کی دستوری روایت کیا ہوگی؟ میں نے آپ نے اس بات کو قبول کر لیا کہ جمہوری اصولوں پر فیصلے ہوں گے، لیکن جمہوری اصولوں پر فیصلے ہوں گے یہ تو ایک قاعدہ ہو گیا، اس قاعدے نے زمین پر کسی دستور، کسی عرف کی صورت میں اترنا ہے، یعنی سیاست میں تقریر تو نہیں ہوگی نا، عملی فیصلہ ہوگا۔ تو عملی فیصلے کے لیے اب حکومت کا تقرر کیسے ہو، انتقال اقتدار کس طرح ہو، پرامن انتقال اقتدار اور امن کے ساتھ حکومت کا یا حکمران کا تقرر، یہ بنیادی مسئلہ ہوتا ہے. اس بنیادی مسئلے میں اگر قاعدہ یہ ہے کہ لوگوں کی رائے سے یا لوگوں کے مشورے سے معاملہ کرنا ہے، تو زمین پر دستوری طریقہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہم نے اپنے ملک میں ایک آئین بنایا ہے، اگر صرف اس اصول کو بیان کر دینا کافی ہوگا تو قائد اعظم نے بہت دفعہ بیان کیا، قیام پاکستان سے بھی پہلے بیان ہوا، لیکن پھر آپ کو اس کو زمین پر لانے کے لیے ایک آئین بنانا پڑا، دستور. آئین اور دستور میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ تقرر کا کیا طریقہ ہوگا، انتقال اقتدار کس طریقے سے ہوگا. اس کو آپ دستوری روایت کہیں، اس کو آپ کوئی آئین کہیں، یہ دو لفظوں کا ہو نہ ہو، انگلستان میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن تدریجی عمل نے اس کو ایک روایت کی صورت دے دی ہے. یہ روایت کیا بنے، یہ میرے نزدیک وہ بنیادی مسئلہ ہے جس سے لوگ بحث کو شروع نہیں کرتے. ہمارے ہاں جتنی بحث ہوتی ہے وہ یا احادیث کی بنیاد پر ہوگی، یا ان میں بیان کی گئی پیشین گوئیوں کی بنیاد پر ہوگی، یا واقعات کے تجزیے پر ہوگی، یا اس روایت کی سند ٹھیک ہے اور اس کی سند ٹھیک نہیں ہے اس کی بنیاد پر ہوگی. میرے نزدیک بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ جو اصول دیا گیا ہے، اس اصول کی بنیاد پر دستوری روایت کیا بنے گی. جو دستوری روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے بنائی، اس روایت کا جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ مدینے کے باہر چند سو کلومیٹر سے آگے کے معاملات کے لیے بنائی نہیں گئی. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں جزیرہ نما عرب تک. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو لیڈرشپ پیدا ہوئی، اس لیڈرشپ کو ارباب حل و عقد قرار دے کر یہ روایت قائم کی گئی. اس لیڈرشپ کی زیادہ سے زیادہ عمر کیا ہو سکتی تھی؟ جتنی ہے ایک انسان کی عمر ہو سکتی ہے، 50 سال، 60 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ روایت پہلے خلیفہ کے معاملے میں کام کر گئی، عمر رضی اللہ عنہ کے تقرر کے معاملے میں بھی اس پر عمل کر لیا گیا، عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بھی اسی روایت کے مطابق فیصلہ ہو گیا. اس کی تفصیلات میں نے لکھی بھی ہیں، بیان بھی کر دی ہیں. لیکن کیا یہ روایت اس قابل تھی کہ یہ ایک ایسی سلطنت میں انتقال اقتدار کا ذریعہ بن سکے جو اس طرف بر صغیر تک پہنچ گئی تھی، اس طرف مراکش تک پہنچ گئی تھی؟ یعنی مدینہ، جس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں، کتنے سو کلومیٹر کی ریاست تھی جہاں سے ابتدا ہوئی. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں، یعنی جب تک فتح مکہ نہیں ہوا، کوئی 200 کلومیٹر کا علاقہ تھا، 200 مربع کلومیٹر کا. اس کے بعد اس کی وسعت ہوئی اور جزیرہ نما عرب تک پھیل گئی، اور پھر ایک طوفان آ گیا. یعنی کیسر و کسرا کی سلطنتیں الٹ گئیں. یہ پورا مشرق وسطیٰ، یہ آپ کا ایران، یہ افغانستان میں دریا آمو سے اوپر تک ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہوئی. اس وقت اگر آپ گن کے دیکھیں تو بہت سے ممالک ہیں، پورے پورے ملک ہیں جو اس سلطنت کا حصہ بن گئے. دنیا کی تاریخ میں چند سلطنتیں ہیں جو اس کے مقابلے میں پیش کی جا سکتی ہیں. تو اتنی بڑی سلطنت کے لیے وہ دستوری روایت کام نہیں دے سکتی تھی. میرے نزدیک اگر سیدنا عثمان کی شہادت کا واقعہ نہ ہوتا، تب بھی زیادہ سے زیادہ ایک اور حکمران کے تقرر تک وہ روایت فیصلہ کن ہو جاتی. یعنی امن کے ساتھ فیصلہ کن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ روایت کو اعتماد کے ساتھ مان لیا گیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے، اس فیصلے کو قبولیت حاصل ہو گئی، اور اس طرح پرامن انتقال اقتدار. یاد رکھیے، پرامن انتقال اقتدار ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی حکمران کا پرامن طریقے سے تقرر اور پرامن انتقال اقتدار. اگر ایسی کوئی روایت نہ بن سکے، جیسے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ خلفائے راشدین نہیں بنا سکے، خلفائے راشدین اپنے اخلاقی وجود کے لحاظ سے ایک بے مثل شخصیات کے حاملین ہیں. یعنی انہوں نے جو کچھ اللہ کے دین کو وہ سمجھے، اس کا ریاست، حکومت، سیاست میں غیر معمولی نمونہ پیش کیا. میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی اخلاقیات مجسم ہو گئی ہے ان کی شخصیت میں. تو بڑے مرتبے کے لوگ ہیں، لیکن اس معاملے میں کوئی دستوری روایت جو پائیدار ہو سکے، جو پوری سلطنت کے معاملات کا احاطہ کر سکے، وہ نہیں قائم کر سکے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص بھی نہیں کر سکا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس میں کوئی ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکے. اور جس وقت ان کی شہادت ہو گئی تو ایک خلفشار پیدا ہوا. اب جو روایت پہلے سے موجود ہے، میں نے عرض کر دیا کہ اگر یہ نہ ہوتا حادثہ تو تب بھی زیادہ سے زیادہ ایک خلافت تک چل سکتی تھی، یعنی اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں. وہ دیکھیں روایت کیا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی پیدا کر دی، عرب کی پہلی قیادت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ اس دعوت نے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں برپا، ایک نئی قیادت پیدا کی. وہ قیادت میں کچھ لوگ اپنی خدمات کی بنیاد پر مہاجرین میں سے اور انصار میں سے ارباب حل و عقد ہو گئے مسلمانوں کے. یہ ایک واقعہ تھا، یہ واقعہ ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ روایت قائم کی گئی. یعنی آپ پرامن سے پرامن حالات میں بھی اس کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں، یہ ایک نسل سے زیادہ آگے چل ہی نہیں سکتی. تو ناگزیر تھا کہ اگر اصول یہ ہے کہ امرهم شورى بینهم، اور اگر اصول یہ ہے کہ لا خلافۃ الا مشورۃ من المسلمین، تو پھر ایک دستوری روایت اس سلطنت کو سامنے رکھ کے بنائی جائے جو سلطنت اب وجود پذیر ہو رہی تھی یا بڑی حد تک ہو گئی تھی. نہیں بنائی. یہ سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین اگر بنانے کی صحیح کرتے تو بنا سکتے تھے، اس لیے کہ جو اثر و رسوخ ان کو حاصل تھا، جو اعتماد ان کو حاصل تھا، لیکن وہ نہیں بنا سکے. جب نہیں بنی، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں کسی نقص کی نشاندہی نہیں کر رہا، یہ آسان نہیں. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں بھی یہ روایت بننے میں صدیاں لگ گئیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. پھر سمجھ لیں کیا چیز ہے، یعنی لوگوں کے اعتماد یا ان کی رائے کی بنیاد پر حکمران کا تقرر اور انتقال اقتدار کا پرامن طریقہ. اس کے لیے ایک دستوری روایت چاہیے. جب وہ نہیں بن سکی تو آپ مجھے بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنے دیجئے کہ دنیا کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ روایت اگر نہ بن سکے تو پھر تلوار بے نیام ہو جایا کرتی.
فیصلہ تو پھر میدان
میں ہو. یہ ایک جملہ بول رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. جب ایسی روایت نہ بن سکے تو تلوار بے نیام ہو جایا کرتی ہے. عالمگیر اورنگزیب جیسے متشرع بادشاہ کو بھی تلوار ہی بے نیام کرنا پڑتی ہے. یعنی پھر آپ کے پاس راستے ہی دو ہوتے ہیں. اگر دستوری روایت موجود نہیں ہے تو یا آپ کسی رائب خانے میں جا کر تپسیا کریں گے، لیڈرشپ سے دستبردار ہو جائیں گے، اور یا فیصلہ تلوار کرے گی. تو تلوار بے نیام ہو جایا کرتی ہے، یہ تاریخ کا سبق ہے. اگر دستوری روایت نہیں ہے تو تلوار بے نیام ہوگی، اقتدار کا فیصلہ پھر تلوار کرتی ہے. چنانچہ وہ بے نیام ہو گئی. یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت نے وہ موقع فراہم کر دیا کہ تلوار بے نیام ہو گئی. جب تلوار بے نیام ہو جائے تو معاف کیجیے گا، پھر فیصلہ بھی تلوار ہی کرتی. اور تلوار کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا پھر کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. پانی پت کے میدان میں جو فیصلہ بابر کے حق میں ہوا، کبھی اس میں آپ نے یہ بحث کی ہے کہ ابراہیم لودھی حق پر تھا یا بابر؟ یعنی تلوار نے فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ تو جب تلوار بے نیام ہو گئی سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد، تو تلوار نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہ فیصلہ اتنا واضح، اتنا غیر مبہم اور اتنا قطعی تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جانشین نے بھی اس کو قبول کر لیا. یعنی اتنا واضح تھا. کس نے فیصلہ کیا؟ تلوار نے فیصلہ کیا. صحابہ کرام نے بھی اسی فیصلے کو قبول کیا. کیوں قبول کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کے پاس انتخاب ہی دو چیزوں میں ہوتا ہے. جب تلوار فیصلہ کرنے کے لیے نکل کھڑی ہو تو یا خانہ جنگی ہوگی، یا ملک ٹوٹے گا، یا ریاست کی سالمیت ختم ہو جائے گی، یا جگہ جگہ گروپ بن جائیں گے. یاد کریں افغانستان میں کیا ہوا تھا. یعنی جہاد کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے، ان کی نیکی پر، ان کے جذبے پر کوئی شبہ ہے؟ یعنی انسان جس وقت اپنی جان دینے کے لیے نکلتا ہے اور دین کے لیے سمجھتا ہے، تو سوچیں ذرا، تلوار بے نام ہو گئی نا، तलवार जब बेनियाम हो जाती है तो मैंने अर्ज़ किया कि वो या फैसला कुन होगी तो अमन कायम हो जाएगा, फैसला कुन होगी तो सल्तनत बच जाएगी, मुल्क की सालमियत महफूज हो जाएगी, और अगर फैसला कुन ना हुई तो फिर खाना जंगी होगी। इस वक्त तक अफ़गानिस्तान में वही खाना जंगी हो रही है, और वो लोग के जो नमाज़ें पढ़ते हैं, जिनकी पेशानियों पर गट्टे पड़े हुए हैं, जो एक लफ्ज़ भी फ़िक़्ह इस्लामी से इधर बोलने के लिए तैयार नहीं है, वही लड़ रहे हैं ना, सब के सब आपके सामने ये सब हो रहा है। तो तलवार बेनियाम हो गई, तो अब तलवार ने फैसला किया, मैं कहता हूँ खुदा का शुक्र है कि फैसला कर दिया,
वरना तो
यानी वरना इतनी बड़ी सल्तनत 15 टुकड़ों में बट जाती। मिसाली बात तो ये थी कि वो दस्तूरी रवायत कायम हो जाती, यानी पुरअमन तरीके से हुक्मरान का तकर्रुर, पुरअमन तरीके से इंतकाल इक्तदार, आइडियल वो था, नहीं हासिल हो सका तो उसके बाद तारीख का फैसला यही था कि तलवार बेनियाम होगी। तलवार बेनियाम होगी तो दो नतायज तक पहुँचेगी, या खाना जंगी और पूरी सल्तनत और रियासत के टुकड़े, और या कामयाबी। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको कामयाबी तक पहुँचा दिया, और मैंने अर्ज़ किया है कि ये इतनी वाज़े, इतनी गैर मुबहम और इतनी कतई कामयाबी थी कि हर एक को इसे तस्लीम करना पड़ा। ये तस्लीम करना किसी बुज़दिली की बुनियाद पर नहीं है, सैयदना हसन ने भी किसी बुज़दिली का सबूत नहीं दिया, ये हकीकत का एतराफ़ था, यानी पानीपत के मैदान में फ़ैसला हो गया। अब इंतखाब ही यही था कि या अनारकी के हवाले कर दिया जाए इस पूरी सल्तनत को, और या तलवार का फ़ैसला कबूल कर लिया जाए। तो तलवार के फ़ैसले को कबूल किया गया, उस साल को क्या कहते हैं आमुल जमा, यानी मुसलमानों का पूरा नज़्म इज्तमाई महफूज हो गया, जहाद शुरू हो गया, खुशहाली पैदा हो गई, वो सारे मामलात बिल्कुल रास्ते पर आ गए। इतनी बड़ी सल्तनत के मामले में एक गैर मामूली शख्सियत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की, वो अमन कायम करने में कामयाब हो गई, लेकिन तलवार के फ़ैसले से। और चूँकि बहुत साहिब तदबीर शख्सियत है, उनके अंदर बहुत बुर्दबारी थी, बहुत हिलम था, जानते थे हुकूमत कैसे की जाती है, मामलात को कैसे हमवार किया जाता है, हिमायत कैसे हासिल की जाती है, कबायली लीडरशिप को कैसे मुतमिन किया जाता है, तदबीर व सियासत की जो सलाहियतें आला तरीन सलाहियतें हो सकती हैं। मैं आपको पूरी दयानतदारी से कहता हूँ कि अगर दुनिया में चंद शख्सियात का इंतखाब करना हो इस मामले में तो वो शायद सर फहरिस्त होंगे, इतने बड़े आदमी। अब देखिए यहाँ पर आप तकवे और उन चीज़ों को ज़ेरे बहस ना लाइए, इस वक्त सियासत ज़ेरे बहस है, यानी खिलाफत राशदा में खुलफाए राशदीन से तकाबुल नहीं हो रहा, वो सहाबी हैं, हम सब के लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जो फ़ैसला उन्होंने अपने लिए हासिल किया वो तलवार की बुनियाद पर हासिल किया। दुनिया की तारीख में जब ये फ़ैसले होते हैं आपके माथे पर कोई शिकन नहीं आती, यानी बाबर अगर मुगलिया सल्तनत कायम कर देता है, अलाउद्दीन खिलजी कायम कर देता है, अगर सलाजिका कायम कर देते हैं तो आप कहते हैं कि उन्होंने ये सल्तनत कायम कर दी, तो अमन व अमान कायम कर दी। इतनी बड़ी सल्तनत में 20 साल हुकूमत की उन्होंने, और ये 20 साल जो है ये अगर दुनिया की बहुत अच्छी हुकूमतों से आप तकाबुल करें तो उनमें भी शायद 8-10 की अगर फहरिस्त बनाएं तो वो बहुत ऊपर होंगे, कमोबेश 20 साल। जब 20 साल की इस हुकूमत का ख़ात्मा होने के करीब आ गया, सन 56 हिजरी में गालिबन, उन्होंने अब ये सोचना शुरू किया कि मेरे बाद, अब मेरे बात का मतलब क्या है, यानी जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि अबू बकर उमर जैसे लोग भी कोई दस्तूरी रवायत वजूद पजीर नहीं कर सके, सैयदना उस्मान भी नहीं कर सके, सैयदना अली भी नहीं कर सके, कोई दस्तूरी रवायत नहीं है। तलवार बेनियाम हुई, जिस तरह दुनिया की तारीख में तलवार फ़ैसला सुनाती है, उसने फ़ैसला सुनाया, जिस शख्स के हक में सुनाया वो अपनी शख्सियत के लिहाज से, सियासी एतबार से अर्ज़ कर रहा हूँ, इतना बुलंद कामत था कि सब ने उसको तस्लीम कर लिया, और तस्लीम करने के बाद उसने 20 साल तक इतनी बड़ी सल्तनत का नज़म चला के दिखा दिया कि वो इसकी अहलियत रखता था। मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि अहलियत की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मज़हबी गुफ्तगू ना करें। तो जब आखिरी वक्त आ गया तो उनके सामने भी वही सवाल था जो सवाल मैंने आपके सामने उठाया है कि अब आगे क्या होगा। تو آگے کیا ہوگا میں پھر وہی نتیجہ تھا کہ یا آپ وہ دستوری روایت قائم کریں گے. میں نے بارہا اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ اگر میں ہوتا تو کیا دستوری روایت قائم کرتا. یعنی قبائلی نظم ہے, مسلمان ایک حاکم کی حیثیت سے قوموں پر حکومت کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے ممالک اس کا حصہ بن گئے ہیں. یعنی آپ اس وقت میں جائیے نا, اس دور میں جائیے تو بتائیے کیا دستوری روایت ہو سکتی تھی. وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے کہ کوئی دستوری روایت پرامن انتقال اقتدار کے لیے قائم کر دیں جو اس اصول پر مبنی ہو جو سیدنا عمر نے بیان کیا, لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین, جو آئیڈیل ہے, جو مثالی بات ہے, یا امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر قائم کر دیں. ان کے سامنے اب دوراہا کیا ہے, کراس روڈ کیا ہے, دو نتیجے نکلیں گے. یعنی اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں معاملات کو اسی طریقے سے تو پھر ایک مرتبہ جتنے دعوے دار ہیں, ایک بڑا آدمی ہے نا, دنیا سے رخصت ہو گیا, ایک بڑے آدمی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر ہر طرح کی قیادت اٹھ کھڑی ہوگی, اور مختلف جگہوں پر جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو اسی طریقے کی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جو سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد شروع ہوئی تھی. اس خانہ جنگی میں بھی اسی طرح سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, مختلف قیادتوں میں لوگ جمع ہو جائیں گے. اس نازک صورتحال کو سامنے رکھ کر اب پھر دو ہی راستے تھے, یعنی یا وہ دستوری روایت قائم کی جاتی اور یا پھر دنیا میں دیکھا جاتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے دنیا میں دیکھا تو تمام بڑی سلطنتیں موروثی بنیاد پر چل رہی تھیں. موروثی بنیاد اصل میں پرامن انتقال اقتدار کا صدیوں کا تجربہ شدہ راستہ ہے. جو موروثی بادشاہ جس کو آپ کہتے ہیں نا, یعنی جس سے مجھے شدید ابا ہے, میں ایک واقعے کو بیان کر رہا ہوں. سیدنا امیر معاویہ اس کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں کر سکے کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر دستوری روایت قائم کر دی جائے. آپ فرمائیں گے کہ بڑی ناکامی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ناکامی ہے, اس کو بھی تاریخ کی روشنی میں دیکھیں. اس کے بعد مسلمانوں کا سارا علم 12 صدیوں تک دریافت نہیں کر سکا. ان بھی کر سکے, اچھا ہسپانیہ کے ان بھی کر سکے جن کی ترقی پر آپ فخر کرتے ہیں اور مسجد کرتبہ پر نظمیں لکھتے ہیں, مجھے بتائیے عباسی کر سکے, فاطمی کر سکے, سلاجقہ کر سکے, خوارزم شاہی کر سکے, اور یہاں مغل کر سکے, اور فتاوی عالمگیری ترتیب دینے والا عالمگیر کر سکا. یہ روایت مغرب نے قائم کی ہے, وہاں سے آئی ہے. آپ کے ہاں تو اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ عرب میں قائم کر سکیں. عثمانی سلطنت کی موروثی بادشاہت کی جانشینی وہاں کون کر رہے ہیں؟ سعودی موروثی بادشاہ. امارات میں کون کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوئی تھیں, یہ عراق کی شام کی جو بھی ملک بن گئے تھے, آپ ذرا پیچھے تاریخ میں جا کے دیکھیں, جب انگریز جانا شروع ہوئے تو کون لوگ آئے تھے؟ فوجی حکمران. مصر میں بادشاہت ختم ہوئی تو فوجی حکمران. تو دستوری روایت مسلمان تو اپنی 12 صدیوں کی تاریخ میں نہیں قائم کر سکے, تو اس میں ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کو دوش کیسے دوں میں؟ 1200 سال تک پھر اسی روایت پر عمل کیا گیا. موروثی بادشاہت, موروثی بادشاہت کا مطلب ہے خاندان کی حکومت. اس میں کیا چیز امن قائم کر دیتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو قیادت کی باہمی چپکلش ہے اس کا ایک فارمولہ دریافت ہو جاتا ہے. عملی دنیا میں دیکھیے, اس وقت آپ کے ملک میں پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, اس میں اگر ایک 20-22 سال 24 سال کے لڑکے کو خاندانی بنیاد پر اقتدار نہ دیا جاتا, کہ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ علم کی بنیاد پر, یہ فیصلہ تجربے کی بنیاد پر, یہ فیصلہ سیاسی خدمات کی بنیاد پر ہوا ہے, تقوی کی بنیاد پر ہوا ہے, بتائیں نا. یعنی میں گنوا سکتا ہوں آپ کو پیپلز پارٹی میں کس درجے کے لوگ موجود ہیں. نہیں ہوا نا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ پارٹی کی سالمیت کو قائم نہیں رکھا جا سکتا. یعنی وہ فوری طور پر چند گروہوں میں بٹ جائے گی. مسلم لیگ کو دیکھ لیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی میراث کو دیکھ لیں. بعض جگہوں پر یقیناً تبدیلی آ جاتی ہے اور خدا کرے کہ آ جائے ہمارے یہاں بھی, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کام اس وقت وہ نہیں کر سکے وہ 12 صدیوں تک پھر نہیں کر سکے. مجھے دکھا دیں کہ آپ کے ہاں الحکام السلطانیہ میں, آپ کے ہاں شاہ ولی اللہ کے مباعث میں, آپ کے ہاں ازالت الخفا میں, آپ کے ہاں جو لٹریچر بھی اس معاملے فقہا کی چیزوں میں, कोई तजवीज़ किया गया है दस्तूरी कायदा के इसके मुताबिक फ़ौरन इंतकाल इक़्तदार होना चाहिए। दस्तूरी कायदा ये नहीं होता कि आप बयान कर दें जमहूरियत होनी चाहिए, आप बताएं ज़मीन पर जो हकायक हैं उनमें क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा। बरतानिया में जब ये दस्तूरी कायदा वजूद में आया तो आपको मालूम है कि पहले बादशाह के इक्तदार के कुछ हिस्से लॉर्ड्स को मुंतकिल होने शुरू हुए। आप 1215 के मैग्ना कार्टा से इक्तदा करते हैं ना, तो मैग्ना कार्टा में ज़रा मुझे निकाल के दिखाएं कहाँ है इंतखाबात और कहाँ है जमहूरियत। वो असल में लॉर्ड्स के दरमियान पहले एक माहदा हुआ है, फिर आहिस्ता 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 उसने दस्तूरी रवायत की सूरत इख्तियार की, यहाँ तक कि वो एक आइनी बादशाह बन गई। तो इसके बिलमुकाबिल मुसलमानों की तारीख में तो ये अमल ही नहीं हुआ। तो जब उमर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया से रुखसत होने वाले हुए 56 में, तो उस वक्त उन्होंने महसूस किया कि अब मुझे भी फ़ैसला करना है। फ़ैसले की बुनियाद ये थी कि सल्तनत के इस्तेहकाम को तरजीह दी जाए या इस उसूल पर लोगों को छोड़ दिया जाए कि वो खुद ही फ़ैसला कर लें। इतनी बड़ी सल्तनत के इस्तेहकाम को तरजीह देते हुए उन्होंने वही रवैया इख्तियार किया जो दुनिया भर में उस वक्त एक मुसलमा था। तमाम बड़ी सल्तनतें मौरूसी बादशाहतों की सूरत ही में कायम थी, यानी ये नहीं है कि गिरदो पेश में बड़ी जमहूरी रवायात थीं, अमरीका के इंतखाबात हो रहे थे, बरतानिया में ये रवायत मुस्ताकम हो चुकी थी, खिलाफवर्जी कर दी उन्होंने। दुनिया में उस वक्त यही कुछ था, जब यही कुछ था तो उसके मुताबिक उन्होंने एक फ़ैसला कर दिया। जब उन्होंने वो फ़ैसला कर दिया तो जिस तरह उनके बारे में जो फ़ैसला तलवार ने किया था, अगर आप गौर करें तो ये फ़ैसला भी तलवार ही कर रही है, इसलिए कि जो तलवार के ज़रिए से उन्होंने हुकूमत कायम कर ली थी उसी की बुनियाद पर फ़ैसला होगा ना। यानी बाबर ने एक हुकूमत कायम कर दी, अब जाहिर है कि वही कुव्वत है कि जो आगे फ़ैसला कर रही है। तो जब उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया तो उस फ़ैसले को बाज़ लोगों ने तस्लीम नहीं किया। ज़ेर बहस ये नहीं कि उन्होंने सही तस्लीम नहीं किया या गलत नहीं किया, नहीं किया, ऐसा हो जाता ना बाज़ औक़ात, क्योंकि उनके बारे में पहले अर्ज़ कर चुका कि जो फ़ैसला उनके हक़ में तलवार ने किया था वो इतना वाज़े, इतना गैर मुबम और इतना कतई था कि उस फ़ैसले के सामने सैयदना हसन ने भी ये कह दिया कि मैं इसको कबूल करता हूँ। वो जानशीन थे सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के, इसको हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कबूल नहीं किया। और ये बात याद रखें कि मौरूसी बादशाहतें हर चीज़ को गवारा कर लेती हैं, वो अपने वजूद को होने वाले चैलेंज को कभी गवारा नहीं करते। अभी आपने देखा खाशगी का क्या हशर हुआ तुर्की के सफारत खाने में, कभी गवारा नहीं करते, चुनाचे नहीं गवारा किया। जिस वक्त मालूम हो गया कि एक शहर के अंदर एक ऐसी तहरीक पैदा हो रही है जहाँ से हो सकता है सल्तनत का तख्ता उलट जाए, तो कमज़ोर गवर्नरों को माजूल करके ऐसे गवर्नर का तकरर कर दिया गया जिसने उसी तरह तलवार की बुनियाद पर वो फ़ैसला फिर हक़ में करा दिया। तो मेरे नज़दीक मामले की नौयत ये है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। अब ये एक बिल्कुल दूसरा ज़ाविया नज़र है, इसमें मैं इस बहस में नहीं पड़ता कौन हक़ पर और कौन बातिल पर। असल जवाब सवाल ये है कि ये तारीखी हकायक हैं जिनकी रोशनी में चीज़ों को देखना चाहिए। इस वक्त भी अगर आप किसी मुल्क में ऐसी कोई दस्तूरी रवायत नहीं कायम करेंगे तो क्या होगा, तारीख का फ़ैसला ये है कि तलवार बेनियाम होगी और तलवार अपना फ़ैसला सुनाएगी, और अगर तलवार का फ़ैसला हो गया तो वो नाफिज हो जाएगा, और तलवार के फ़ैसले के नतीजे में अगर कोई मौरूसी निज़ाम कायम कर दिया जाए तो वो अपने ऊपर तनकीद को कभी गवारा, तनकीद को गवारा नहीं करता, आप तो उसके ख़िलाफ़ इकदाम की बात कर रहे हैं। उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि मुकाबले में आने वाला कौन है, जिबरील अमीन भी होते तो उनके लिए भी करबलाई का वाक़या होता। इस ज़माने में जो लोग आज हुसैन बनना चाहते हैं वो ज़रा सऊदी अरब में तब्दीली की जद्दोजहद करके दिखा दें, मालूम हो जाएगा तलवार बेनियाम हो जाएगी। तो बहुत माजरत के साथ मैं मामले को ऐसे देखता हूँ।